الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال في موضع آخر نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو بالکل عام ہیں, ہر ایک کو ملتی ہے, مومن ہو یا کافر, یہودی ہو یا کوئی اور, ہر ایک کو وہ نعمت ملتی ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں, ایمان کے بغیر وہ نعمتیں نہیں ملتی. انہی نعمتوں میں ایک نعمت نور الہی ہے, اللہ کا ایک نور ہے. وہ نور الہی صرف اور صرف ایمان کے ساتھ خاص ہے. اب وہی نور الہی, اس کا تعلق مختلف چیزوں سے ہے, ایمان سے بھی ہے, عمل سے بھی ہے, تقویٰ سے بھی ہے, سنت سے بھی ہے, تلاوت سے بھی ہے, ذکر سے بھی ہے. اس اعتبار سے آپ نور الہی کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے نور ایمان, ایک ہے نور عمل, ایک ہے نور تقویٰ, ایک ہے نور سنت, ایک ہے نور ذکر اور ایک ہے نور تلاوت. یہ تمام قسم کے انوارات, یہ تمام قسم کے نور مومن بندے کو ملتے ہیں. ایمان کی بنیاد پر انسان کو یہ نور ملتا ہے. پھر اللہ نے جس طرح ایمان کا محل انسان کے دل کو بنایا, اسی طرح نور الہی کا محل اللہ نے انسان کے قلب کو بنایا. یہ قلب گویا رحمت الہی کا بھی محل ہے, یہ قلب نور الہی کا بھی محل ہے. اب اللہ کا یہ نور ہے, خود اللہ کی ذات کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ رب العزت کی ذات ہی نور ہے. اور وہ ایسا نور ہے, ایسا نور ہے جس نور کا ادراک, اس کا دیکھنا اس دنیا کی آنکھوں سے ناممکن ہے. ہاں, اس دنیا سے جانے کے بعد دوسری دنیا میں, عالم آخرت میں, عالم جنت میں جانے کے بعد, پھر ان انسانوں کی آنکھوں کی طاقت و قوت میں فرق آئے گا, اور پھر اس اخروی آنکھوں سے انسان اپنے اللہ کے نور کا دیدار کرے گا. یہ نور الہی, اس کا مشاہدہ, اس کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ نے اپنے نور کے ذرات اور اپنے نور کے عکس اللہ نے مختلف چیزوں میں رکھے ہیں. مثال کے طور پہ قرآنی آیات, قرآن کریم, یہ چونکہ اللہ کی ذات سے نکلی ہیں, یہ آیات اللہ کی ذات سے نکلی ہیں, قرآن کلام الہی یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی ذات نور ہے تو کلام الہی، قرآن کریم، قرآن کی آیات، یہ بھی نور ہی نور ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ان آیات، وہ آیات جو الفاظ، جملے، سنٹینس اور ورڈ کی شکل میں آئے ہیں، ہمیں وہی شکل نظر آ رہی ہے، اس کے اندر پوشیدہ جو انوارات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان انوارات کا اثر ہمارے قلب، ہمارے دل پہ ضرور پڑتا ہے۔ تو اللہ بھی نور ہوا، اللہ کا جو کلام قرآن کریم ہے وہ بھی نور ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے انوارات اور اللہ کی تجلیات، آپ کی روح پر، آپ کے جسم پر سب سے زیادہ انوارات و تجلیات پڑے، اس لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تغلیباً نور کہا گیا کہ پیارے نبی بھی اللہ کے ایک نور ہیں۔ اور کیسے نور ہیں؟ کہ جب آپ شکم مادر میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، تو حضرت آمنہ کا یہ کہنا ہے کہ میں کبھی کبھی نور دیکھا کرتی تھی، ایک روشنی، ایک نور دیکھا کرتی تھی، اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اس وقت میرے کمرے، میرے حجرے میں ایک ایسا نور پھیلا، ایسا نور پھیلا کہ اس نور کے پھیلاؤ سے میں نے ملک شام، ملک شام کا شہر بسرا، وہاں کے محل کو میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ یہ کیسا نور ہے؟ نور نبوت۔ یہ کیسا نور ہے؟ نور محمد، کہ جس کی بنیاد پر ایک کمرے میں نکلنے والا نور، اس کی روشنی، اس کے نور سے حضرت آمنہ بسرا کے مکانات کو دیکھ لیتی ہیں۔ اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ نور کا حصہ اگر رکھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھا ہے۔ تو ایک ہے کلام الہی کا نور، ایک ہے ذات نبوت کا نور، اور ایک ہے انسانی عمل، انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے، ہر اچھے عمل کا کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے۔ اور ہر اچھے عمل میں نور کی وجہ سمجھیے کہ چونکہ ہر اچھے عمل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ہر اچھے عمل کا تعلق جنت سے ہے، اور جنت میں نور ہی نور ہے، وہاں ظلمت اور تاریکی کا نام و نشان نہیں۔ تو جب مومن کے ہر عمل، مومن کا ہر عمل اس کا تعلق ذات باری سے ہو، اس کا تعلق پیارے نبی کی نسبت سے ہو، اس کا تعلق جنت سے ہو، تو ظاہر بات ہے نسبت اور تعلق کی بنا پر نسبت کی چیزیں اندر آ جاتی ہیں۔ لہذا جب عمل کا تعلق جنت سے ہوا تو جنت کی روشنی اور جنت کا نور انسان کے عمل میں ضرور ہوتا ہے۔ تو گویا ہر عمل میں ایک نور پوشیدہ ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں اس نور کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جو عمل جس کیفیت کے ساتھ کیا جائے گا، جس دل کی حضوری کے ساتھ کیا جائے گا، جو عمل جس توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا جائے گا، جو عمل تقوی کے ساتھ کیا جائے گا، تو جس عمل کی کیفیت، جس عمل کے ادا کرنے کا انداز جتنا اچھا ہوگا، اچھا ہوگا، اس عمل میں اس انسان کو اتنا ہی زیادہ نور ملے گا۔ اور جب انسان اپنے ہر عمل کو اچھی کیفیت کے ساتھ، اچھے انداز میں، حضوری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، استحضار اور دھیان کے ساتھ کرتا ہی رہے گا، کرتا ہی رہے گا، تو اس کے دل میں اعمال کا نور، اس کا ذخیرہ اس کے دل میں جمع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں، آپ کو اگر اپنے قلب میں اگر وہ نور نظر نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کا نور ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ورنہ کون ایسا مومن ہے کہ اگر اللہ کے واسطے کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کا نور اسے نہ ملے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم جو عملی زندگی میں آگے کو جا رہے ہیں، آج کے بعد آئندہ کل، جو ہمیں عمل کی توفیق مل رہی ہے، عمل کا راستہ ہم کو مل رہا ہے، عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ جو پچھلے اعمال ہم نے کیے، ان پچھلے اعمال پر جو ہمیں نور الہی ملا، وہی نور الہی آئندہ کل کے لیے عمل کے واسطے ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے ہماری آنکھیں ہیں، آج رات ہماری آنکھیں سو جائیں گی، لیکن صبح اٹھنے کے بعد ہماری آنکھ کھلے گی تو ہماری آنکھوں میں بھی روشنی اور دیکھنے کی صلاحیت ہوگی۔ ہم کل بھی اپنی آنکھوں سے دوسری چیز کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس آنکھ تو ہے، مگر خود اس آنکھ کے دیکھنے کے لیے ایک خارجی، ایک باہر کی روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صبح آپ اٹھیں اور یہاں کی ساری لائٹیں بند ہوں، تو آپ کی کھلی آنکھوں کے باوجود آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ صبح آپ اٹھیں کھلی آنکھوں کے باوجود، جب تک کہ سورج نہ نکلے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہو، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پتہ چلا آنکھ ہے، کھلی ہوئی ہے، مگر کھلی ہوئی آنکھ کے لیے بھی باہر کی ایک روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایمان بھی عطا کیا ہے، جسم میں طاقت و قوت بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور جسم کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے عطا کی ہے، مگر اس کے باوجود اگلے عمل کے لیے ایک روشنی، ایک نور کا ہونا ضروری ہے۔ وہ روشنی، وہ نور ہمارے پچھلے جو اعمال ہیں، وہی پچھلے اعمال اگلے اعمال کے لیے نور کی سپلائی کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پچھلے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اس میں جتنا تقویٰ ہوگا، حضوری ہوگی، کیفیت ہوگی، اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ خلاصہ نکالیے، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی، ایک نور رکھا ہے۔ عمل کے بجائے اگر گناہ ہو، تو جیسے عمل میں اللہ نے نور رکھا ہے، اسی طرح گناہ کے اندر معصیت میں اللہ نے ظلمت رکھی ہے، تاریکی رکھی ہے۔ اور ظلمت اور تاریکی کی بنیاد یہ ہے کہ جو بھی معصیت ہے، جو بھی گناہ ہے، ہر معصیت اور ہر گناہ کا کنکشن، اس کا تعلق جہنم سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے جنت میں روشنی ہی روشنی ہے، تاریکی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہی سیاہی ہے، وہاں روشنی، وہاں نور کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے بھی نور کا نام و نشان نہیں ہے کہ جہاں روشنی ہوتی ہے، وہاں کسی نہ کسی درجے میں انسان کو سکون ملتا ہے، اور روشنی جہاں نہیں ہوتی تو دیگر پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ظلمت اور سیاہی، یہ خود انسان کی گھٹن کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جہنم چونکہ گھٹن کے لیے ہے، سزا کے لیے ہے، عذاب کے لیے ہے، اس لیے جہنم میں وہاں سیاہی سیاہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ذرا گھبراہٹ کے عالم میں تھے۔ تو آپ نے پوچھا، جبرائیل آپ کیوں گھبراتے ہیں، کچھ پریشانی کے احوال ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابھی میں جہنم کی طرف گیا تھا، تو جہنم کی ہولناکی، وہاں کے ہوش ربا اور رونگٹے کھڑے کرنے والے احوال، انگارے، وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی پریشانیاں، اس کو جب میں نے دیکھا تو میں بیتاب ہو گیا، اور اسی بیتابی کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ تو بتاؤ کہ جہنم کیسی ہے، اس کی آگ کیسی ہے؟ اس موقع پہ حضرت جبریل نے کہا کہ جب اللہ نے جہنم کو بنایا تو 1000 سال تک جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو تپایا، فرشتوں سے کہا اسے اور گرم کرو، اس کے ٹیمپریچر کو اور بڑھاؤ۔ تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جہنم کے انگاروں کو اور جہنم کی آگ کو تپایا، بڑھایا، فرشتوں سے کہا بڑھاتے رہو، یہاں تک کہ 1000 سال تک، 1000 سال تک، 1000 سال تک جہنم کی آگ کو تپایا گیا، تو جہنم کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، اب پھر سے اسے تپاؤ، اس کے ٹمپریچر کو، اس کی حرارت کو، اس کی تپش کو، اس کی گرمی کو، اس کے انگارے کو اور بڑھاؤ۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے 1000 سال تک دوبارہ اسے تپایا، گرمایا, گرماتے رہے گرماتے رہے, یہاں تک کہ اس کے انگارے, اس سے اٹھنے والی لپٹ, اس سے اٹھنے والے شعلے یہ سفید ہو گئے. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ پروردگار نے کہا نہیں, ابھی اسے اور تپاؤ, اسے اور گرماؤ, اس کی گرمی, اس کی حرارت, اس کی تپش کو اور بڑھاؤ. فرشتے 1000 سال تک, تیسرا 1000 سال تک فرشتے گرماتے رہے, یہاں تک کہ اب اس کے انگارے, اس کے شعلے یہ تمام کے تمام کالے کلوٹے ہیں, کالے کلوٹے ہیں, یہ کالے اس کے شعلے اٹھتے ہیں جس میں انسان کے چمڑے جلیں گے, جس میں انسان کا پورا وجود جل جائے گا, جس میں انسان کی ہونٹ جلتے جلتے اس کے سینے تک آ جائے گی, اس کی اگلی ہونٹ جھلستے جھلستے اوپر کو چلی جائے گی, اس کے جسم کے چمڑے موٹے موٹے ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العزت حکم دے گا, میرے حکم سے اس بندے کے چمڑے پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں تاکہ تکلیف کا احساس بڑھتا رہے. حضرت جبرائیل نے کہا اب جو جہنم ہے وہ جہنم سیاہ ہے, اب جو جہنم ہے اس میں سیاہی ہے, اس میں تاریکی ہے. اس سے پتا چلا کہ جب گناہوں کا تعلق, معصیت کا تعلق جب جہنم سے ہے, اس کا لنک جب جہنم سے ملتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ہر عمل کے اندر, ہر گناہ کے اندر ظلمت آئے گی, سیاہی آئے گی. اس سے پتا چلا کہ اچھے اعمال کی بنا پر انسان کے قلب میں نورانیت آتی ہے, اور جب نورانیت آئے گی تو انسان کا قلب جگمگائے گا, انسان کا قلب روشن ہوگا, انسان کے قلب میں سکون ہوگا. اور اگر انسان سے معصیت ہوگی, انسان سے گناہ اگر ہوگا, تو معصیت اور گناہ کی بنا پر ظاہر ہے کہ ظلمت آئے گی, اور جب دل کے اندر ظلمت آئے گی, سیاہی آئے گی, تو لازمی طور پہ وہاں گھٹن ہوگی. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالحہ کی بنا پر انسان کو سکون ملتا ہے, اور اعمال سیئہ کی بنا پر, گناہوں کی بنا پر انسان کو بے قراری ملتی ہے, بے چینی ملتی ہے. بے چینی اور بے قراری کا ہونا یہ انسان کی عقلی وجہ ہے کہ چونکہ سارے گناہ کا تعلق جہنم سے ہے, اور جہنم میں بے قراری ہے, جہنم میں بے قراری پریشانی ہے, تو جو جہنم سے ملتا جلتا ہوگا اس کے دل کے اندر بے قراری ضرور آ جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے, چاہتے ہیں ہمارا دل نور الہی سے روشن منور ہو, تو ہمیں اعمال صالحہ کی طرف بڑھنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ظلمت نہ ہو, تاریکی اور سیاہی نہ ہو, تو گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا پڑے گا. کبھی کبھی انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ دیکھنے میں انسان فرق محسوس نہیں کر پاتا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ, یہ بہت پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک پنڈت تھا, اس نے بڑا مجاہدہ کیا, اپاس کیا, جس کو اپاس کہتے ہیں, اور کٹیے پر جا کر, پہاڑ کے ٹیلے پر جا کر مدتوں اس نے اپاس کیا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے بہت اچھے کرم کیے ہیں, بہت اچھا عمل ہم نے کیا ہے, اور مدتوں ہم نے اپاس کیا ہے, ہمارے اندر اتنا پاور آ چکا ہے, اتنا پاور آ چکا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پانی بن جائیں, اگر ہم چاہیں تو ہمارا یہ پورا جسم پانی بن جائے. تو شیخ عبد القدوس گنگوہی نے کہا کوئی تعجب کی بات نہیں, اگر تم پانی بن سکتے ہو میں بھی بن سکتا ہوں, اگر تم پانی بن سکتے ہو تو میں بھی بن سکتا ہوں. تو ایک بڑا ٹپ منگایا گیا, وہ پنڈت اس میں بیٹھا. تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا گھلتے 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 پانی ہو گیا, ہو اس کا وجود ختم ہو گیا. شیخ گنگوہی رحمتہ اللہ نے خادم سے کہا, اور جو اس کے ساتھ لوگ آئے تھے اس سے کہا کہ ایک کپڑے کو اس پانی سے بھیگا دو, ایک کپڑے کو اس پانی سے بھیگا دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ پانی جمتے جمتے وہ انسان بن گیا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا دوسرا ٹپ لاؤ. اب دوسرا ٹپ وہاں پہ رکھا گیا, شیخ عبد القدوس نے کچھ پڑھا اور سیدھے وہی پانی ہو گئے. اپنے لوگوں ان سے کہا کہ ذرا کپڑے بھگا دینا, کپڑے بھگا دیا. اب پھر اس کے بعد جمتے جمتے شیخ عبد القدوس گنگوہی ہو گئے. اب اس کے بعد کہا فرق کیسے ہوگا نور اور ظلمت کا, حق اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہا پہلے دونوں کپڑے کو سونگھو. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے کپڑے میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی, اس کپڑے سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور پنڈت کے کپڑے سے نہایت بدبودار بدبو آ رہی تھی۔ کہا یہی فرق ہے حق اور باطل میں، کہ تمہارے پاس اگر تم نے مجاہدہ کیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اچھا کرم کیا ہے، تو اس کرم کے اندر بھی چونکہ شرک کی آمیزش ہے، اس کرم کے اندر بھی چونکہ کفر کی آمیزش ہے، توحید اس میں نہیں ہے، اس لیے کفر اور شرک کا اثر بدبو ہے، لہذا اس میں بدبو ملا، اور ہم نے جو کچھ کیا اس میں توحید ہے، اس میں اللہ اور رسول کا حصہ ہے، اس بنیاد پہ اس میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو گویا کفر ہو یا شرک یا معصیت ہو، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، اور ایمان ہو یا عمل ہو اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، آنے والی زندگی میں، رمضان کے بعد آنے والی زندگی میں ہمارے یہ رمضان کے اعمال نور بن جائیں، اور یہ ہمیں ہمارا ہیلپر بن جائے، یہ ہمیں آنے والے سالوں میں نور سپلائی کرتا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ رمضان کے ان اعمال کو ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں کرنا پڑے گا۔ جتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ، جتنے اچھے انداز کے ساتھ، جتنی اچھی کیفیت کے ساتھ رمضان کے یہ اعمال، چاہے تراویح کی شکل میں ہو، چاہے روزے کی شکل میں ہو، چاہے تلاوت و ذکر کی شکل میں ہو، چاہے صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے دین کی دعوت کی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں نیک کام اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے اعمال آنے والی زندگی میں ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہمیں نور سپلائی کرے، اور یہی اعمال ہمیں آنے والے سال میں دیگر اعمال کے ابھارنے کا، اور دیگر اعمال پہ جمنے کا، اور دیگر اعمال میں بڑھنے کا یہ اعمال ذریعہ بنے، تو ضروری ہوگا کہ ان اعمال کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں کریں گے، تو اس سے ہمیں انشاءاللہ ایک ایسا نور ملے گا کہ آگے ہمیں راستہ ملے گا۔ اسی نور کے ذریعے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ ہم وہ عمل کرتے رہیں۔ انسان جب اچھی طرح سے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایک عجیب قسم کا ایک نور عطا کر دیتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ امی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، مگر ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کا عمل ایک عجیب انداز کا تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا انہیں نور عطا فرمایا تھا، کیسا ان کو نور عطا فرمایا تھا، یہاں تک معاملہ ہوا کہ ان کا نور قلب، نور الہی جو قلب کے اندر دل میں اترا، وہ نور الہی بڑھتے 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 ان کا نور یہاں تک پہنچا، یہاں تک پہنچا کہ وہ اندھے تھے، اگر ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اگر کوئی شخص حدیث کی تلاوت کرتا تھا، حدیث کی تلاوت کرتا تھا تو کہہ دیتے تھے قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ اور کسی نے قرآن و حدیث کے علاوہ کسی عربی کتاب کی کوئی عبارت، کوئی اس کی لیٹی کسی نے پڑھ دیا اور کہا کہ عبدالعزیز میں قرآن پڑھتا ہوں، تو کہتے تھے کہ جھوٹ بولتے ہو، یہ قرآن نہیں ہے، حالانکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آنکھ سے بینا نہیں ہے، اندھے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ لڑکوں نے چالاکی کی اور انہوں نے ذرا مکسنگ کی، ذرا قرآن کے اندر حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ قرآن کریم کے اندر حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کے درمیان کر دیا صلاۃ العصر، اتنا سا بڑھا دیا، اتنا سا بڑھا دیا، یہ حدیث میں ہے صلاۃ العصر۔ تو لڑکوں نے مکسنگ کر دی اور جا کے پڑھا کہ حضرت میں قرآن سناتا ہوں۔ کہا جب قرآن سنانا شروع کیا، کہا حافظ علی الصلوات صلاۃ العصر وصلاۃ الوسطی، کہا نہ بابا نہ، اس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، تم نے مکس کر دیا، اس میں پہلا کچھ حصہ قرآن کا ہے، بیچ میں تم نے حدیث ڈال دیا، اس کے بعد تم نے قرآن بڑھا دیا، یہ قرآن و حدیث دونوں تم نے ساتھ کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اندھا انسان، ایک نابینا انسان، ان کو کہاں سے یہ بصیرت ملی، کہاں سے یہ نور ملا، کس طرح انہوں نے اس طرح کو سمجھا؟ کہتے ہیں عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی فراست، ایک ایسا نور اللہ نے عطا کیا تھا کہ کسی نے پوچھ ہی دیا کہ حضرت آپ یہ کیسے سمجھتے ہو کہ یہ قرآن آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ درمیان میں کچھ اور ہے، کیسے سمجھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا جب میرے سامنے کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا نور سورج کی طرح چمکتا ہے، قرآن کا نور سورج کی طرح چمکتا ہے، اور جب کوئی بندہ میرے سامنے حدیث پڑھتا ہے تو میرے سامنے چاند کی طرح روشنی آتی ہے، اور اگر کوئی بندہ کچھ اور پڑھتا ہے کچھ اور پڑھتا ہے، اگر وہ شریعت کی کتابیں ہوتی ہیں تو اس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے تو وہاں کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ تو میں روشنی کی تیزی اور کمی سے اور روشنی کے انداز سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ قرآنی آیت ہے یا حدیث ہے یا کچھ اور ہے۔ میرے دوستو، جب ایک امی انسان، ایک اندھا انسان اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنا کر، تقوی کو اختیار کر کے، خشوع اور خضوع کو بڑھا کر، اپنے دل کی کیفیت کو بنا کر اگر اس طرح کا نور حاصل کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کم سے کم اتنا نور تو ضرور حاصل کر لیں کہ آنے والا جو مہینہ اور سال ہے اس سال میں ہمارے یہی اعمال نور کا ذریعہ بن جائیں۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں، علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ۔ علامہ شاطبی نے شاطبیہ نام کی کتاب لکھی۔ دیکھیے، اپنے عمل کو کرنے کے بعد اس پہ نظر نہ ہو، بلکہ عمل کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ علامہ شاطبی نے کتاب لکھی تجوید پر، قرآن کریم کی تجوید و قرأت پر۔ اس کے بعد لکھ تو دیا، اب قرآن کی خدمت ہے، اب قرآن کی خدمت کے عبادت ہونے میں کیا شک ہے، اور قرآن سے جس عمل کی نسبت ہو جائے اس پہ اجر و ثواب کے ملنے میں کیا شبہ ہے۔ مگر اس کے باوجود سنیے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاطبیہ کو لے کر مکہ مکرمہ گئے اور وہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا، اپنی گردن میں، اپنی تھیلی میں رکھ کر اس کتاب کو اپنی گردن میں لٹکایا، اور صرف اس لیے کہ اللہ میری اس محنت کو، میرے اس عمل کو قبول فرما لے، 12,000 طواف کیا، 12,000 طواف کیا۔ پروردگار، میں نے ایک عمل تو کیا ہے، اے اللہ میرے اس عمل میں نور کو بھر دے، اللہ اس عمل کو آپ قبول کر لے۔ تو قبولیت اور نورانیت کے لیے علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے 12,000 طواف کیا، اور پھر اللہ سے دعا کیا کہ پروردگار میری اس کتاب کو آپ اپنے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس جذبے کی بنا پر ان کے ان عمل کو ایسا قبول فرمایا کہ آج ہر بڑے دارالعلوم میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ میرے دوست، اسے پتا چلا کہ اپنے اعمال کو کرنے کے بعد پروردگار کے سامنے کچھ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ ہم نے اس سے پہلے یہ کیا، اے اللہ ہم نے روزے رکھے، اے میرے پروردگار میں اتنا صدقہ نکالتا ہوں، اللہ چھپ کے نکالتا ہوں، میرے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے، اے اللہ میں صدقہ اس لیے نکالتا ہوں تاکہ میرا روزہ قبول ہو جائے، اے اللہ آج میں صلاۃ التسبیح اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ صلاۃ التسبیح کی برکت سے ہماری تراویح کی نماز مقبول ہو جائے۔ یہی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مجوسی آیا اور وہ اپنے گردن میں زنہار جو ہے زنار وہ لٹکائے ہوا تھا، لیکن لباس پہن لیا اس نے ایمان والوں کا، صافہ باندھ لیا، جبا پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح لے لیا اور آ کے ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ ایک ظاہر بات ہے، ایک مجوسی ہے اور ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے، یہ بایزید بستامی کا واقعہ ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست، مومن کو تقوی کی بنا پر اللہ کی طرف سے جو فراست ملتی ہے، جو نور ملتا ہے، جو سمجھداری ملتی ہے، جو دانش مندی ملتی ہے، اس دانش مندی، اس نور سے ڈرنا چاہیے۔ اس نور کا مطلب کیا ہے؟ بایزید بستامی نے کہا، اس حدیث کا مطلب بعد میں بتاؤں گا، اس حدیث کا مطلب نور الہی کا، فراست مومن کا مطلب بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو اپنی گردن میں جو زنار چھپائے ہوا ہے اس کو توڑ دے اور کلمہ پڑھ لے۔ اتنا کہنا تھا کہ تیرے اندر، تیرے کپڑے میں جو زنار چھپا ہوا ہے اسے توڑ دے، اسے ہٹا دے۔ فوراً سمجھ گیا اللہ نے بایزید بستامی کو وہ نور عطا کیا ہے، جس نور کی بنا پر انہوں نے میرے چھپے ہوئے دھاگے کو سمجھ لیا، وہیں پر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک فراست عطا کرتے۔ میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں، پروردگار نے ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے بڑے، چاہے وہ
مسند تدریس پر ہوں، چاہے وہ درس و تدریس میں لگے ہوئے ہوں، چاہے دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، چاہے اللہ اللہ کرتے ہوئے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے ان اعمال کی بنا پر، ان کے ذکر کی بنا پر، ان کے درس و تدریس کی بنا پر، ان کی للہیت کی بنا پر، امت کے خاطر درد کی بنیاد پر اللہ نے انہیں وہ بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ نور عطا فرمایا تھا، وہ فراست عطا فرمائی تھی، جس فراست اور جس نور کی بنا پر اللہ نے وہ طریقہ ان پر کھول دیا، وہ انداز اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، اللہ نے وہ طریقے ان پر الہام فرما دیے، جو طریقہ جو الہامی طریقہ تھا، دارالعلوم دیوبند ہو وہ ایک الہامی طریقہ ہے، دعوت و تبلیغ ہو وہ ایک الہامی طریقہ ہے، خانقاہی نظام ہو وہ الہامی طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے، ان کے اخلاق کی حفاظت کے لیے، ان کے وجود کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کے دلوں میں کچھ ایسے طریقے ڈالے ہیں، وہی طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے، اسی طریقے کی برکت ہے کہ ہمارا آپ آج اس شکل صورت میں خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت مولانا عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت گنگوہی ہوں، چاہے اس کے بعد کے ہمارے اکابر و مشائخ ہوں، یا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے بھی ہمارے اکابر دین کے جس شعبے سے جڑے ہوئے تھے، جس دین کے جس شعبے میں لگے ہوئے تھے، ان کا دل نور الہی سے روشن جگمگا رہا تھا، ان کے اندر اعمال کا نور موجود تھا، ان کے اندر سنت کا نور موجود تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں پر اس نور الہی کی وجہ سے ایسے طریقے کھولے، ایسا انداز کھولا، ایسی باتیں دل میں ڈالی، ان پر ایسا کشف فرمایا، ایسے ایسے الہامات فرمائے کہ انہوں نے وہ طریقہ رائج کیا جو طریقہ آج تک نہج نبوت کے مطابق ہے، جو طریقہ آج تک امت کے دین و اعمال و اخلاق کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اگر ہمارا اپنے اکابر کی سمانت کو، اپنے اکابر کے اس انداز کو اگر آگے بڑھانا چاہیں گے اور اسی انداز میں لے چلیں گے، تو سب سے پہلے ضروری ہوگا ہمارے اندر ایمان کا پاور مضبوط ہو، ہمارے اندر ایمان کا نور مضبوط ہو۔ اگر ہمارا ایمان کمکماتا ہوا ہوگا، اگر ہمارے اندر ایمان کا نور ہی بالکل مدھم ہوگا، اگر ہمارے اندر عمل نہیں یا عمل ہے مگر عمل کا نور نہیں ہے، اگر ہمارے اندر تقوی نہیں یا تقوی ہے مگر تقوی کا نور نہیں ہے، اگر ہمارے اندر سنت نہیں یا سنت ہے تو سنت کا نور نہیں ہے، تو پھر ہم خطرے میں ہوں گے۔ ورنہ کیسے کیسے خطرات پیش آئے، کیسے کیسے خطرات پیش آئے، کیسے کیسے عزائم منصوبے بنائے گئے تھے، آپ پوری 100 سال کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، مگر ہمارے اکابر کی فراست، ہمارے اکابر کا وہ نور، ہمارے اکابر کا وہ درد دل، ہمارے اکابر کی وہ آہیں، ہمارے اکابر کی وہ دعائیں، وہ تھیں جس نے وہ چیزیں ان کے دل پر کھول دی کہ اللہ نے تعلیم و تعلم کا ایک ایسا نظام چلا دیا جس نظام سے بہتر آج کوئی نظام ہو نہیں سکتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا جو ایمان سے محروم ہے، جو قوم ایمان سے محروم ہے، آج حیران ہے وہ، آج وہ انگشت بدلدہ ہیں، آج پریشان ہے کہ یہ مکاتب کا نظام، یہ مدارس کا نظام، یہ بڑے بڑے دارالعلوم کے نظام، یہ مساجد کے نظام، یہ خانقاہی نظام ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا نظام چل کس طرح سے رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، یہ غیبی نظام ہے، یہ غیبی نصرت ہے، یہ غیبی مدد ہے، یہ غیبی حفاظت ہے، حقیقت یہ ہے کہ غیبی قلعہ ہے، مگر یہ ملا کہاں سے، ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر، ان کی آہوزاری کی بنا پر ایک نور فراست اللہ نے عطا کیا تھا، اسی نور فراست کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ سارے قلعے موجود ہیں۔ میرے دوستو، جن اکابر نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، انہی اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے جو راستے اللہ نے دیے ہیں، ایمان کے مضبوط بنانے کے راستوں میں کئی راستے ہیں، اس کا ایک اہم راستہ دعوت و تبلیغ کا راستہ، انسان نکلتا ہے، ٹھوکرے کھاتا ہے، کڑوی کسہری سنتا ہے، اللہ کے بندوں تک بے غرض ہو کر جاتا ہے، بار بار اسے کہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کلمے کے بول بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس انسان کے ایمان کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتا ہے، بار بار ضربے لگاتا ہے، صبح شام ضربے لگاتا ہے، اس ضرب کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے اپنے اکابر و مشائخ کے انداز پر
ہم وہ نور حاصل کریں، وہ فراست حاصل کریں، وہ بصیرت حاصل کریں، وہ دانشمندی حاصل کریں. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ تقوی کی مضبوطی سے ملے گا، یہ اعمال کی عمدگی سے ملے گا، یہ اخلاق کی بہتری سے ملے گا، یہ پاکیزہ زندگی سے ملے گا، یہ تقوی و طہارت کے انداز سے ہمیں ملے گا. اس لیے میرے دوستو، اگلی زندگی ہمارے لیے اگر بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی زندگی چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمیں نور حاصل کرنا پڑے گا. اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنا کر اپنے اللہ سے نور کا ذخیرہ کر لیجیے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ عمل کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے نور کو مانگ لیجیے. اے اللہ، ہم تیرے نور کے محتاج ہیں، نور الہی کے محتاج ہیں. جب اگر ہم خدا کے سامنے نور کی بھیک بھی مانگیں گے اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے، ہمارا قلب نور الہی سے مزین ہوگا. تو یاد رکھیں، پھر ہمارے اعمال ہی بہتر ہوں گے. کہاں پر ہمیں کیا کہنا ہے، کہاں پہ ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے، کس مصلحت سے ہمیں کہاں پہ چلنا ہے، اللہ اس نور کی برکت سے وہ ساری چیزیں انسان کو سجھا دیتے ہیں اور بہتر سے بہتر انسان راستہ اپناتا ہے. اور اگر انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، گناہوں کے ساتھ رہتا ہے، تو یاد رکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان اعمال کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے اس کی زندگی میں نور آتا ہے، مگر پھر جب انسان گناہ کرتا ہے، غور سے سنیے گا اس بات، آپ رمضان میں ہیں، روزہ رکھتے، روزے کا نور ہے، آپ بازار میں ہیں، مگر دل کے اندر ایک جذبہ ہو رہا ہے، جلدی چلو ذرا قرآن پڑھ لیں گے. یہ صبح سے جو روزے کا نور ہے، یہ آپ کو جذبہ دے رہا ہے، چلو قرآن پڑھیں گے. آپ نے تراویح پڑھی، تراویح کا ایک نور آپ کے قلب کو ملا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تراویح کا نور ملا کہ نہیں ملا، لیکن پہنچا. اب وہ نور آپ کو کہتا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ آج میں تہجد کی نماز پڑھتا. تہجد نہیں پڑھ پائے، آپ کا دل پسمردہ ہے، حسرت میں ہے، کیسا میں ہوں کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکا. یہ عمل، ایک عمل دوسرے عمل کے لیے لائٹ کا کام کرتا ہے، روشنی کا کام کرتا ہے. تو میرے دوستو، اگر ہم جو عمل کی بنیاد پر جو انوارات ملیں گے، گناہ اگر ہوا تو گناہ کی بنا پر پہلی سزا یہ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں گناہ کی بنا پر پہلی سزا یہ ہے، پہلی سزا گناہ کی بنا پر یہ ہے کہ اس نور کو چھین لیا جاتا ہے، وہ نور انسان کے جسم سے، دل سے نکل جاتا ہے. ذرا غور کریں، رمضان کی برکتوں سے ہم رمضان کے اعمال میں جڑے ہوں گے، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ گیا، عید کا دن آیا، عصر کی نماز ہماری گئی، فیملی کے ساتھ گھومنے گئے، عصر کی نماز ہماری گئی، یا زیادہ سے زیادہ ہماری عشاء گئی، یا پھر فجر کی نماز گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں تہاں گھومنے گئے اور دوست احباب سے ملتے ہیں، جو جی میں آیا بات کرتے گئے، دو چار دن نہیں گزرتا کہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو روح کی تازگی ہوتی ہے، وہ روح کی تازگی اور دل کی کیفیت ہمیں ختم نظر آتی. کیا وجہ ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ظلمت لے کر آتی ہے، تاریکی لے کر آتی ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کہیں پر یا تو روشنی ہوگی یا ظلمت ہوگی، ظلمت ہوگی وہاں روشنی نہیں، جہاں روشنی ہوگی وہاں ظلمت نہیں. رمضان میں ہم نے ہمیشہ روشنی والے کام کیے، اور رمضان کے گزرتے ہی ہم نے تاریکی اور ظلمت والے کام کر دیے، تو تاریکی اور ظلمت نے اپنی جگہ کو بنا لیا. لیکن عجیب بات کہتے ہیں آگے الحمد، کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا اور پھر ہم نے توبہ کر لیا، تو توبے پر وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، توبے پر وہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن گناہ کی وجہ سے دل کی جو، دل کا جو نور زائل ہو گیا تھا، دل کا جو نور چھن گیا تھا، وہ توبے کی بنا پر وہ نور واپس نہیں آتا. وہ نور بڑا باغیرت ہے، وہ نور بڑا باغیرت ہے. اگر کوئی انسان آپ کے دروازے پر آئے اور آپ اس کے بدن پہ کچڑا ڈال دیں، باغیرت مہمان کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. اسی طرح جس دل میں نور آ گیا، اس دل کے اندر آپ نے گناہوں کی ظلمت رمضان کے بعد فوراً ڈال دی، اب جو نور جائے گا تو توبے کی بنیاد پر وہ نور واپس نہیں آئے گا. اگر دوسرا عمل کریں گے، اس دوسرے عمل کا تو نور آ سکتا ہے، مگر جو نور ابھی آپ نے جمع کیا ہے وہ نور واپس نہیں آئے گا. اس لیے میرے دوستو، کوشش کیجئے، کوشش کیجئے کہ جس طرح ہمارے اکابر نے، مشائخ نے کفر کی سرزمین پر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کفر کی سرزمین پر، شرک کی سرزمین پر، خدا کے بھلائی بھی زمین پر، جس طرح انہوں نے اپنے اعمال کو، اپنے تقویٰ کو، اپنے ایمان کو، اپنے ہر اخلاق کو بلند سے بلند کیا، اور اپنے قلب و جگر کو، اپنی روح کو انہوں نے منور کیا، روشنی کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا، باطن کی ساری نعمتیں اللہ نے عطا کر دی، اور اللہ نے ان سے وہ کام کرا دیا، اللہ نے وہ کام ان سے لے لیا. جو کام جب تک چلتا رہے گا، انشاءاللہ ہمارا وجود باقی رہے گا.
تو ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو، ہمارے قلب و جگر میں نور ہی نور رہے، ہماری نگاہوں میں نور ایمان رہے، ہمارے چہروں پر نور عمل رہے، ہمارے جسم پر نور سنت رہے۔ اس طرح سے اگر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے اکابر کی اللہ نے حفاظت فرمائی، ان کی ہمت کو اللہ نے بلند کیا، ہم بھی انشاءاللہ عزتوں کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نور عمل اور نور ایمان سے سرفراز فرما کر ظلمت والے کاموں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس عورت سے کوئی غلطی ہو گئی، صحابیہ ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی، پھر ایک غلطی کے بعد ایک دوسری غلطی ہو گئی، پریشان ہو گئی، اس نے اپنے دل کے حال کو دیکھا، میرا دل ظلمت کدہ ہو گیا، میرے دل کے اندر ظلمت آ گئی، پریشان تھی، بیتاب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک معصیت ہو گئی، اس ایک معصیت کے بعد ایک دوسری معصیت ہو گئی، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا اللہ میری مغفرت کرے گا کہ نہیں، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا گناہ کیا ہے، اس عورت نے بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تیرا گناہ بڑا سنگین، بڑا خطرناک، تو مدینے کے ماحول میں رہتے ہوئے، پیارے نبی کے دور میں رہتے ہوئے، ایسے پاکیزہ جگہ پہ رہتے ہوئے تم سے اتنا سنگین گناہ ہو گیا، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت تھی، ایک گناہ تو ہو گیا، ابھی تک جو اس کے اعمال تھے وہ نورانی اعمال تھے، اس کا دل نور ایمان نور عمل سے جگمگا رہا تھا، مگر بشر ہے، گناہ ہو گیا، اس گناہ کی وجہ سے بیتاب ہے وہ عورت۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، بس ایک دم سے اس کے دل پہ چوٹ لگی، وہ عورت زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اللہ، کبھی سوچے تو صحیح، ایک گناہ کے معاف نہ ہونے پر ایسا خوف، ایسی خشیت، ایسا ڈر کہ انسان گر جائے، بے ہوش ہو جائے، آج تو ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، آنسو ہمارے آنکھوں کے بال آنسو کے قطروں سے تر نہیں ہوتے، آج تو ہماری آوازوں میں کوئی خوف کی لہر نہیں آتی، اور یہ کیسا خوف تھا، کیسی خشیت تھی، کیسا دل تھا کہ یہ سن کر کے میری مغفرت نہ ہو، بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں۔ ہوش آیا، وہ عورت چل پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صبح پہنچے اور یہ ساری داستان سنائی۔ پیارے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ تم نے اللہ کی ایک بندی کو مایوس کر دیا، تم نے اللہ کی ایک بندی کو مایوس کر دیا۔ اب ابو ہریرہ بہت زیادہ حیران ہو گئے، پہچان نہیں پائے تھے کون سی عورت ہے، صبح سے گلی میں چکر لگاتے رہے، وہ کون سی عورت ہے جس نے اپنا مسئلہ مجھے بتایا تھا، وہ کون سی عورت ہے جس نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ یاد رکھیں، اس عورت تک آواز پہنچی مگر وہ عورت سامنے نہیں آئی، اگر آیت آتی تو لوگ سمجھ جاتے اسی کا مسئلہ ہے۔ رات میں پھر ابو ہریرہ کے پاس آئی، ابو ہریرہ نے بتا دیا، اللہ کی شان یہ ہے تم سے جو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اگرچہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل ظلمت کدہ بن جاتا ہے، اس میں تاریکی آ جاتی ہے، مگر پروردگار کی شان یہ ہے، اے عورت اگر تو سچے دل سے آنسو بہا کر اپنے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ توبہ کرے گی، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ عورت کہنے لگی میرا اللہ اتنا بڑا کہ مجھ جیسے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، انسان کا دل اگر تقوی سے، نور الہی سے، خوف الہی سے بھرا ہو، اگر اس میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہے، اور اللہ کے سامنے بڑا گناہگار سمجھ کر اگر توبہ تائب ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے اللہ سے نور الہی کو مانگنا ہے، گناہوں سے حفاظت کو مانگنا ہے، اور یہ کہنا ہے میرے پروردگار وہاں تو ایک گناہ ہوا تھا جس پر اللہ کی ایک بندی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، اللہ ہم تو ہزاروں گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہماری زندگی میں گناہ ہزار نہیں انگنت ہو چکے، مگر نہ کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے، نہ آنکھوں میں آنسو کے قطرے آئے۔ پروردگار اس عورت کے صدقے ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر دے، اللہ اس صحابیہ کی برکت سے اللہ ہمارے آنکھوں میں آنسو عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر دیجیے، اپنی زندگی کو
دیکھ لیجئے اگر وہی اللہ کی بندی محشر کے میدان میں کھڑی ہوئے کنارے جس سے ایک غلطی ہو گئی تھی، دو لفظش ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پہ اس قدر ڈرتی ہے کہ بے ہوش ہوتی ہے، اللہ اسی کے سامنے اگر ہمارے ہزاروں دفتر، ہم گناہ ہزاروں گناہوں کے دفتر کھول دیے جائیں تو اللہ ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے پروردگار پہلے اس بندی کو یہاں سے ہٹا دیجئے، پہلے اس بندی کو یہاں سے ہٹا دیجئے، پھر ہم اسے حساب لیجئے، کیونکہ ہم اس کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کی ایک بندی ہو کر، عورت ہو کر، کمزور جسم ہو کر اس کا یہ حال، اور ہم تو سب کچھ ہو کر ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں۔ اللہ اس دن کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے گناہوں کو یاد کر لیجئے، اپنے دل کو جھانکیے، اپنے دل میں کتنا نور ہے، کتنی روشنی ہے، اپنے دل میں کیسی جگمگاہٹ ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی بھی دل کے کسی گوشے میں گناہوں کا چسکا اور گناہ کی محبت و طلب بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں ہر کوئی چاہتا ہے میں افطار کروں تو حلال روزی سے افطار کروں، اگر میں شربت پیوں تو حلال شربت پیوں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، اگر کسی کاروبار خراب بھی ہوتا ہے تو بھی اس کا دل کہتا ہے ارے رمضان کا افطار تو اچھے مال سے کر لو۔ اللہ جب رمضان کے مہینے میں اتنا خیال تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں کسی گناہ کا چسکا اور دل میں کسی گناہ کی طلب و محبت بیٹھی ہو۔ اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے دل سے گناہوں کی نحوست کو نکال دیجئے، اللہ نیکیوں کی محبت کو ڈال دیجئے۔ اللہ یہ رمضان کے اعمال ہمارے آنے والے سال کے لیے نور اور مینار بنا دیجئے، روشنی بنا دیجئے۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، محشر کو یاد کیجئے۔ جو انسان نورانی ہی نورانی عمل لے کے جائے گا، قبر کے اوپر اگرچہ مٹیاں ہوں گی مگر اس کے قبر میں نور ہی نور ہوگا، اور اگر دل میں ظلمت ہی ظلمت ہے، سیاہی سیاہی ہے، تو فرشتہ کہے گا اے بندے خدا تیرا کفن تو بڑا چمکدار اور سفید ہے مگر تیرا دل بڑا سیاہ ہے، دل کی سیاہی کا اثر تیری قبر پہ پڑ رہا ہے، میں تجھے کیا سزا دوں؟ اللہ وہاں قبر کی سیاہی سے ہماری حفاظت کرنا۔
ہوا او ہرس والا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
آج کے ماحول میں انسان کے دلوں پہ غفلت ہی غفلت طاری ہوتی ہے، اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک انداز دیا، اللہ کے راہ میں نکلتے رہو، اللہ کے راہ میں نکلتے رہو، تیری غفلت کے پردے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے رہو، تیری غفلت کا پردہ ٹوٹتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غفلت نہ رہے تو ہمیں یا تو اللہ کے راہ میں نکلنا ہوگا یا کسی اللہ والوں کے دامن سے اپنے دامن کو جوڑنا پڑے گا۔
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں۔
سوچے ذرا اللہ نے کتنے رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر دی ہے، اللہ نے کتنی دفعہ ہمیں حج عمرے کا موقع دیا، اللہ نے کتنی دفعہ نماز کا موقع دیا، کتنی دفعہ صدقہ و خیرات کا اللہ نے موقع دیا، اللہ نے کتنی دفعہ چلے سال یا تین دن نکلنے کا موقع دیا، اس کے باوجود ہماری زندگی ابھی تک گناہوں کے چسکے میں لگی ہوئی ہے۔
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ۔
ٹوٹا ہوا دل ہے، اللہ جس دل میں نور ہی نور ہوتا ہے وہ دل ایک روشن پیالے کی طرح ہوتا ہے، اللہ جس دل میں گناہ ہی گناہ ہو اللہ وہ ٹوٹے بکھرے برتن کی طرح ہوتا ہے۔
پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، शिकस्ता रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे।
अल्लाह से मांगेंगे वही पाक परवरदिगार हमारे दिल के बर्तन को साफ कर देगा। बच्चा खिलौना से खेलता रहता है कितना ही गंदा क्यों ना हो जाए, माँ अपने आंचल से बच्चे के खिलौने को साफ कर देती है। अल्लाह एक माँ का हाल ये है कि खिलौने को आंचल से साफ करे। परवरदिगार अपनी रहमत के पानी से बंदों के दिलों को साफ करते हैं, मगर माँ भी उसी वक्त अपने बच्चे के खिलौने को साफ करती है जब बच्चा अम्मी अम्मी कहता है, अम्मी मुझसे साफ नहीं होता, अम्मी मैं साफ नहीं कर पाता। जब बच्चा ये कहता है अम्मी अम्मी पुकारता है, माँ अपनी आंचल का ख्याल नहीं करती। अल्लाह अल्लाह के बंदे परवरदिगार के सामने अगर रो रो के कहते हैं अल्लाह मैं अपने दिल को बचाना सर चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ, मगर साफ नहीं हो पाता। अल्लाह 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 कह के परवरदिगार से मांगता है, परवरदिगार भी रहमत की चादर से उसके दिलों को साफ कर देते हैं। इसलिए
पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे।
आज हम जवान खानों के मज़े लेने के लिए कहां से कहां सफ़र करके जाते हैं, कैसे कैसे कैबिन तक पहुंचते हैं, अल्लाह नींद की मज़ा लेने के लिए कितने कितने घंटे सो जाते हैं, मगर सोचे तो जरा कभी अल्लाह अल्लाह की मजा लेने का ख्याल आया कि नहीं आया, क्या कभी अल्लाह अल्लाह का लुत्फ लेने का ख्याल आया कि नहीं आया। मेरे जवानों मेरे दोस्तों ये जवानी किस काम की, मेरे जवानों तुम्हारे बदन में ये गरम गरम खून जो दौड़ रहा है ये गरम खून किस काम का, तेरे बदन की ताकत किस काम की अगर तेरे दिल ने अभी तक अल्लाह अल्लाह ना कहा हो। अल्लाह तुमने बाइक सीखना चाहा, तुमने मोटर सीखना चाहा, तुमने कंप्यूटर सीखना चाहा, तुमने लैपटॉप सीखना चाहा, जो सीखना चाहा तुमने कर लिया और कह दिया मैं तो माहिर हूं, मैं तो इसका एक्सपर्ट मास्टर हूं। अल्लाह परवरदिगार कहेगा ऐ मशीनों पे मेहनत करने वाले, ऐ गाड़ियों पे मेहनत करने वाले, जरा बता तो दे तू दिल के अंदर एक दफा अल्लाह कह लिया हो, क्या क्या जवाब देंगे परवरदिगार को, क्या हिसाब देंगे परवरदिगार को। जवानों सोच लो जरा एक दिल को अल्लाह अल्लाह करने वाला तो बना दो, दिल से अल्लाह अल्लाह कहने का तरीका तो सीख लो।
सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा।
अल्लाह तूने कुछ दस्तूर बनाए हैं, अल्लाह तूने कुछ कायदा बनाया है, अल्लाह उस कायदे पर हम नहीं उतर पाते, अल्लाह उस दस्तूर के रास्ते से हम नहीं आ सकते।
रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा।
सोचें कैसी मीठी नींद लेकर हम सोते रहते हैं मगर परवरदिगार जागता रहता है। अल्लाह अल्लाह सोचो मेरे जवानों हम घंटों घंटे सोते रहते हैं, मेरा रब जागता रहता है, पता नहीं कौन सा जवान उसकी आँख खुले और एक मर्तबा रब्बी कह दे, कौन सा जवान उसकी आँख खुले उसकी जबान से या हन्नान या मन्नान निकल जाए, कौन सा जवान उसकी आँख खुले और एक मर्तबा या सत्तार या गफ्फार कह दे। अगर मैं रब होके सोता रह गया तो मेरे जवान की सजा को कौन सुनेगा। अल्लाह अल्लाह जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए हल्की नींद सोती है, बच्चा एक दफा मम्मी कहता है माँ तड़प के बैठ जाती है, अगर मैं अपने बच्चे की आवाज को मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा। एक बच्चे की आवाज पर माँ तड़प जाती है, उससे कहीं ज्यादा परवरदिगार अपने बंद
پرندوں کی آواز کو سننے کے لیے سوتا تک نہیں ہے، آنگن میں نہیں لیتا، اگر میرا بندہ، میرا جوان بندہ پکارے گا، میں فٹ سے کہوں گا لبیک عبدی، او میرے جوان بندے میں حاضر ہوں، بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر کریم اللہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر رحیم اللہ کون ہو سکتا ہے؟ جو غفلت میں پڑے ہوئے جوان کو بستر پہ آنکھ کھلے اور ایک دفعہ ربی کہہ دے اور پروردگار لبیک عبدی کہہ دے، اللہ اللہ، اسی پاس پروردگار سے رمضان کے مبارک لمحوں میں مانگ لیجئے. کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے توفیق عمل مانگ لیجئے، اللہ سے نور عمل مانگ لیجئے، اللہ سے حسن عمل مانگ لیجئے، اللہ سے حسن نیت مانگ لیجئے، اللہ سے نور تقوی مانگ لیجئے، اللہ سے روزی کی کشادگی مانگ لیجئے، اللہ سے عافیت و سلامتی مانگ لیجئے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اے اللہ، ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، اتنے خطا، اللہ اتنے گناہ کہ دل پتھر کی طرح ہو گیا. اے اللہ، ظلمت آتے آتے، سیاہی آتے آتے، اللہ سیاہی آتے آتے، ظلمت آتے آتے، اللہ ہمارا دل پتھر کی طرح ہو گیا. اگر اللہ پتھر کی طرح نہ ہوتا، تو ہمارے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہ گئی ہوتی، اللہ ہمارا چہرہ بھیگ گیا ہوتا، اللہ ہمارے کپڑوں پر آنسو کے قطرے آ گئے ہوتے. اے اللہ، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما دے، دلوں کی سختی کو دور فرما دے، دلوں کی قساوت کو دور فرما دے، دلوں کی ظلمت کو ختم فرما دے، ظلمت والے اسباب کو دور فرما، ظلمت والے اعمال کو دور فرما، ظلمت والے ماحول کو دور فرما. اے کریم آقا، نور والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے کریم آقا، اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے، آنے والے رمضان، آنے والے سالوں، آنے والے زندگی کے لیے، اے اللہ، معاون بنا دے. اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے نور بنا دے، اس نور کی رہ اللہ، نور و روشنی میں اللہ ہمارے لیے چلنا آسان فرما دے. اللہ، کہیں ایسا نہ ہو رمضان گزرا اور ہمارا شیطان تالی بجانے لگا، ہمارا شیطان مذاق اڑانے لگا، ارے کہاں گئے ایک مہینہ کے روزہ رکھنے والوں، کہاں گئے ایک مہینہ تراوی پڑھنے والوں، کہاں گئے اعتکاف کرنے والے کی خدمت کرنے والوں، رات میں جاگ کر تم نے خدمت کیا، جتنا پانا تھا پا لیا، اب رمضان گیا، آؤ دو چار دنوں میں ہم تمہاری ساری نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، تمہیں گناہ کے راستے پر لے جائیں گے، غفلتوں کے راستے پر لے جائیں گے، تیرے کان میں اذان کی آواز آتی رہے گی، میں تجھے بہکا کے کہیں اور لے جاؤں گا، بہکا کے تیرے گھر میں سلاتا رہوں گا. اللہ، کہیں ایسا نہ ہو رمضان کا مبارک مہینہ گیا اور شیطان مذاق اڑاتا رہا، شیطان ٹھٹھے کرتا رہا، ارے ہم نے تیرا سب ضائع کر دیا. اے اللہ، آنے والے سالوں کا ہمارے لیے تقوی والا سال بنا دے، عمل والا سال بنا دے، اخلاق والا سال بنا دے، دین سے جڑنے والا سال بنا دے، محنت والا سال بنا دے، قربانی دینے والا سال بنا دے، اے اللہ، اللہ اللہ کہنے والا سال بنا دے. اے پاک پروردگار، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ، پچھلے لوگوں نے جن گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا، پچھلے لوگوں کو جن گناہوں کا خیال بھی نہیں آیا تھا، اللہ وہ سارے گناہ ہم تنہائیوں بیٹھ کے دیکھ چکے ہیں، آنکھیں گندی کر چکے ہیں، جن انگلیوں سے ہم نے رمضان میں قرآن کریم کے ورق کو پلٹا، اللہ جن انگلیوں سے ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کو اٹھایا، اللہ انہی انگلیوں سے ہم نے موبائل پہ نہ معلوم کیا کیا دیکھ لیا. پروردگار، یہ متضاد، یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد والا عمل، اللہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، کتنا جلال آتا ہوگا. دیکھو، ایک آدمی ایک چمچے سے اگر سالن نکالتا ہے، اسی چمچے سے گندگی کو صاف نہیں کرتا، اسی چمچے سے اپنے نالے کو صاف نہیں کرتا، اگر کر دیا تو چمچے کو پھینک دیتا ہے. اللہ کہے گا، میرے بندے، جس انگلی سے تم نے میرے قرآن کے ورق کو پلٹا، جس انگلی سے تم نے شہادت دیا، اسی انگلی سے تم نے موبائل کو پلٹ کے کیا کیا دیکھ لیا. اللہ اللہ، پروردگار ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اللہ پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف فرما کر گناہوں سے حفاظت فرما، آنکھوں کی حفاظت فرما، انگلی کی حفاظت فرما، دل و دماغ کی حفاظت فرما. رب کریم، ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہ
گناہوں سے حفاظت فرما. اور اے اللہ ہمیں ہر طرح کی انسانی شیطانی حیوانی ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں سے حفاظت فرما. ظالمانہ ارادوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ظالمانہ ارادوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جس سرزمین کو ہمارے اکابر و مشائخ نے آنسوؤں سے سینچا ہے, اے اللہ اپنے خون جگر سے جس سرزمین کو سینچا ہے اللہ کریم امن و شانتی کا اس کو گہوارہ بنا دے, عافیت کا گہوارہ بنا دے, حفاظت کا گہوارہ بنا دے, محبتوں کا گہوارہ بنا دے, یگانگت کا گہوارہ بنا دے, خدمت خلق کا گہوارہ بنا دے, ہر ایک کے کام آنے والا گہوارہ بنا دے. اپنے ہوں دوسرے ہوں ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق اور خدمت خلق کا جذبہ عطا فرما دے. اے اللہ اے کریم آقا ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. کتنے آپ کے بندے ایسے ہیں, کتنے بندے ایسے ہیں جو روزی کی تلاش میں پریشان ہے, بوڑھا باپ دعا کرتے کرتے تھک رہا ہے, بوڑھی ماں آنچل اٹھا کے تھک رہی ہے, اب مایوس ہوتی جا رہی ہے, کیا میرے بیٹے کے لیے روزی کا دروازہ نہیں کھلے گا, کیا میں اپنے بیٹے کی خوشحالی کو نہیں دیکھ سکوں گے. اے پیارے اللہ, اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, ایسے بیٹوں کے لیے کشادہ روزی کا انتظام فرما دیجئے, بابرکت روزی کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ امن اور سکون والی روزی کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے ہمارے کاروبار کو ہر قسم کی آفتوں سے بچا دے, مصیبتوں سے بچا دے, نظر بد سے بچا دے, نقصان سے بچا دے, دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دہی سے بچا دے. اور اے اللہ ہمارے اس پورے ملک کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جتنے لوگوں نے اللہ یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ خدمت کے جتنے جوان ہیں, مولا ان تمام کو اپنا بنا لے, ایک نگاہ محبت عطا کر دے, ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ یہ جوان راتوں کو جاگ کر بھاگ کر اللہ خدمت کرتے ہیں, خود نہ کھا کر مہمانوں کو کھلاتے ہیں, اے اللہ ان کو جنت کا کھانا کھلا دینا, اے اللہ جنت کا پانی پلا دینا, اللہ پیارے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا. اللہ اگر یہی اللہ کے بندے جو رات و دن تیرے گھر میں پڑے ہیں جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ, اور ہم جیسے گناہگاروں کو فرشتوں نے اگر پکڑ لیا, اور یہ آئے ہوئے اعتکاف میں آئے ہوئے جو آپ کے بندے ہیں انہوں نے اگر دیکھ لیا تو اللہ ہم گناہگار ہم شرمندہ ہو جائیں گے کہہ رہے ہم نے تمہاری خدمت کی, تم تو جنت میں چلے اور ہم تو یہاں پھنس گئے. اللہ وہاں کی ذلت سے بچا دینا, اس خدمت کو نجات کا ذریعہ بنا دے, اس خدمت کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے, ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے, ہماری زندگی کے بننے کا ذریعہ بنا دے. اللہ روزی کے اعتبار سے کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنا دے, کشادہ روزی فراوانی والی روزی عطا فرما دے. اے اللہ اور جن لوگوں نے اپنا مال لگایا, جن لوگوں نے یہ انتظام کیا, اللہ ان کی نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لے, دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے, اللہ کرنے کے لیے قبول فرما لے, ان کے جان و مال میں برکت عطا فرما دے, ہر قسم کے کاروبار میں اللہ ترقی عطا فرما دے, ہر نقصان و خسارے سے بچا دے, گھر کی تمام ضرورتوں کو اللہ داخلی خارجی ہر ضرورت کو پوری فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.